بندے کفن کو توڑ کے کہتی ہے فاطمہ آ جا حسین آ.
اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین رحمة للعالمین شفع المذنبین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد. وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين ذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. لا سيما بقية الله العظيم في الأرضين روح وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المبين وهو اصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. من يدعو به محمد وعلى محمد بعد. ايضا المحترم عزیز محترم آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ ایک جوان سال بچے کے ایصال ثواب کے لیے یہ مجلس ادا منعقد کی جا رہی ہے اور جب بھی انسان اس قسم کی مجالس میں شریک ہوتا ہے تو یقیناً وہ متوجہ ہوتا ہے کہ یہ زندگی کتنی چھوٹی اور کتنی فانی ہے اور دوسری چیز کہ اس حقیقت کے جانب بھی انسان متوجہ ہوتا ہے کہ موت کا کوئی وقت ہمارے پاس مقرر نہیں ہے. خدا کی بارگاہ میں مقرر و مشخص ہے لیکن ہماری ڈکشنری میں ہمارے علم میں ہماری آگہی میں موت کا کوئی وقت مقرر نہیں ہے. لیکن اس کے باوجود کہ ان تمام حقائق کو اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے بعد عقل سے پرکھنے کے بعد سوچنے کے بعد بھی ہم میں سے اکثریت موت کے لیے تیار نہیں ہوتی اور نہ ہی وہ موت کو سنجیدہ نگاہوں اور فکروں سے تولنے اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ اکثر اوقات دیکھنے میں آتا ہے کہ نماز جنازہ میں اور قبرستان میں وہی عام دنیاوی باتیں ہو رہی ہوتی ہیں. سامنے جنازے کو دیکھ رہے ہیں لیکن اپنی ہنسی مذاق کی باتیں اپنی دنیاوی باتیں وہی مشاغل جو عام روٹین میں ہوتے ہیں. گویا کہ صرف مرنا اسی کے لیے تھا جانا اسی کے لیے مشخص تھا اور ہم لوگ موت سے آری ہیں اور موت ہم پر آنے والی نہیں ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ در حقیقت وہ بنیادی غفلت ہے کہ جس کی وجہ سے انسان علم کے درجے سے محروم ہو جاتا ہے. یقین کے میووں سے در حقیقت اسے دور کر دیا جاتا ہے. مختصر سی زحمت ہے. انشاءاللہ مجھ سے کہا تھا کہ سلام کے لیے گزارش کی گئی. میں نے کہا کہ میں انشاءاللہ 5 بجے تک ختم کر دوں گا تو اس کے بعد جو ہے وہ سلام جو ہے وہ انشاءاللہ برادر پیش کریں گے. نہیں مجھے چونکہ خود مجلس کے لیے جانا ہے میں 4 بجے کا کہہ رہا تھا 4:15 کا وعدہ ہوا تھا لیکن 4:33 پہ ممبر ملا تو اب میرے پاس بھی وقت کم ہے. تو ہم اپنی زندگی میں یہ رویے دیکھ رہے ہوتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ جس آیہ مجیدہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ یہی فرما رہا ہے کہ احسب الناس کیا لوگوں نے یہ گمان کر لیا ہے توہم ہے ان کا خیال ہے ان یترکو کہ ان کو چھوڑ دیا جائے گا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ اور ان کی آزمائش نہیں ہوگی. بعض اوقات خداوند عالم ان حقائق کو سوالات کے ذریعے سے ہمارے سامنے رکھتا ہے، کیونکہ سوال ایک بنیادی ضرورت ہے، لہذا انسان کے علم آگہی کے حصول کے لیے وہاں پر خداوند عالم اسی سوال کے انداز سے ان حقائق کو ہمارے سامنے رکھتا ہے، اور اس کا جواب ہماری فطرت میں موجود ہے۔ احسب الناس، کیا لوگوں نے گمان کر لیا ہے کہ ان کو صرف اس بنا پہ چھوڑ دیا جائے گا کہ ہم ایمان لائے ہیں، وہم لا یفتنون، اور ان کو آزمائش میں نہیں ڈالا جائے گا، ان کا امتحان نہیں ہوگا؟ یقیناً اس کا جواب منفی ہے کہ صرف ایمان لانے سے، ایمان کا اظہار کرنے سے انسان کی نجات ممکن نہیں ہے۔ جو چیز انسان کو ایمان لانے کے بعد نجات سے ہمکنار کر سکتی ہے وہ اس کا عمل صالح ہے۔ مل کے درود بھیجیے محمد و آل محمد کا۔ اب یہ موضوع اتنا طولانی ہے، میں صرف بہت ہی سلیکٹڈ گفتگو کر رہا ہوں، اور مختلف چند نکات جو نکات لکھ کے لائے تھے ان میں سے بھی چند کا خلاصہ کر کے آپ کی خدمت پیش کر رہا ہوں۔ روایات اہل بیت میں، قرآن میں جوان کس کو کہا جاتا ہے؟ آیا جوان سن و سال سے عبارت ہے جوانی، کہ مثلا جو 16 سال، 18 سال، 24 سال، 30 سال، 36 سال کا جوان ہو اسے جوان کہا جائے گا؟ آیا جوانی خوبصورتی اور رانائی کا نام ہے؟ آیا جوانی طاقت کا نام ہے؟ ان میں سے کوئی بھی چیز جوانی کی صحیح تعریف کی عکاسی نہیں کرتی۔ جوانی در حقیقت قرآن و اہل بیت کی نگاہ میں کسی اور چیز کا نام ہے، اور ہم لوگوں کی نگاہ میں کسی اور چیز کا نام ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ مدینہ کی گلیوں سے گزر رہے ہیں تو دیکھا کچھ بچے ویٹ لفٹنگ کر رہے ہیں، ویٹ لفٹنگ جیسے آپ جم میں جا کے کرتے ہیں، اسی طرح وہاں پہ نوجوان جو تھے، بچے کیا کر رہے تھے؟ وہ وزنی پتھر اٹھا رہے تھے کہ دیکھتے ہیں کس کا وزن زیادہ ہے، کون زیادہ طاقتور ہے، کون زیادہ سے زیادہ وزنی پتھر اٹھا سکتا ہے۔ جب سرکار وہاں سے گزرے تو ان بچوں نے کہا، یا رسول اللہ آپ ہمارے ریفری بن جائیے، آپ ہمارے حاکم و داور بن جائیے، آپ فیصلہ کیجئے کہ ہم میں سے کون زیادہ طاقتور ہے۔ تو رسول اللہ نے فرمایا اس کے لیے پتھر اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب نوجوان بڑے متعجب ہوئے کہ یہ کیسے پتہ چلے کہ ہم میں زیادہ طاقتور کون سا، جب تک بھاری پتھر نہیں اٹھایا جائے گا کیسے پتہ چلے گا؟ تو سوال کیا، یا رسول اللہ بتائیے کہ پتھر اٹھائے بغیر، وزن اٹھائے بغیر کس طرح پتہ چل سکتا ہے کہ انسان زیادہ طاقتور ہے فلاں فلاں سے؟ کہا کہ جو اپنی خواہشات نفس پر غلبہ حاصل کر لے، اپنی عقل کے ذریعے سے اپنی خواہشات کو لگام دے کے کنٹرول کر لے، وہ کائنات کا شجاع ترین انسان ہے۔ اصل معنی ہی بدل دیا۔ ٹھیک ہے کہ بظاہر انسان وزنی چیزیں اٹھاتا ہے، اس سے ویٹ لفٹنگ کے مقابلے ہوتے ہیں، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ مثلا یہ شخص اتنے کلو وزن اٹھا سکتا ہے، لیکن رسول اللہ نے فرمایا حقیقی شجاع، حقیقی بہادر انسان وہ ہے کہ جو اپنی خواہشات نفس پر غلبہ حاصل کرے۔ ملی درود بھیجیے محمد و آل محمد کا۔ ایک بہت ہی خوبصورت حدیث آپ کی خدمت پیش کروں کہ ان سلیمان بن جعفر حدلی، روایت ہے سلمان بن جعفر سے کہ انہوں نے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام، امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا کہ خدمت موجود ہے؟ امام نے کہا کہ یا سلیمان من الفتح، فتح کسے کہا جاتا ہے؟ قرآن کریم میں جوان کو فتیتن کے نام سے یاد کیا گیا ہے۔ دو واقعے ہمیں نوجوانوں کے ملتے ہیں، اور بھی واقعات ہیں اس سے زیادہ ہیں، لیکن میں یہاں پہ صرف دو نوجوانوں کے واقعے کا تذکرہ کروں گا۔ ایک حضرت ابراہیم کا واقعہ کہ جو ایام شباب و جوانی میں جنہوں نے اپنے زمانے کی ایک بہت بڑی طاقت کو سوچنے میں مجبور کیا، اور انہوں نے لوگوں کی آئیڈیولوجی کو ہلایا، اور وہ افکار و نظریات جو لوگوں کے ذہنوں میں راستوں کو پختہ ہو چکے تھے ان کی بنیادوں کو ہلا دیا، اور انہوں نے جا کے ایک کام کیا کہ بتوں کو توڑ کر کلہاڑا بڑے بت کے گلے میں یا اس کے پیر کے پاس رکھ دیا، یا ہتھوڑا جس کو آپ کہیں، جو بھی آلہ قتل تھا، ان کو بھی قرآن کریم نے فتیہ کہا ہے، فتیتن یعنی جوان، اور ایک اصحاب کہف کا قصہ ہے کہ جس میں ان کو جوان کہہ کے مخاطب کیا ہے کہ یہ لوگ اپنے زمانے کے افکار و نظریات، منحرف افکار و نظریات کے سامنے اٹھ کھڑے ہوئے، جہاد کیا، قیام کیا، استقامت کی، پھر خدا نے ان کو غار کی طرف رہنمائی کی، اور پھر وہ واقعہ اصحاب کہف کا وہ آپ نے سنا ہوا ہے، اور یہ اصحاب کہف ہے کہ جو امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے سپاہی بنیں گے۔ اور بھی واقعات ہیں لیکن میں اس سے صرف نظر کر رہا ہوں۔ تو امام نے پوچھا بتاؤ کہ یا سلیمان من الفتح، جوان کون ہے؟ قل تو جعل تو فدا کا الفتح عندنا شباب، جوان ہماری کس کو کہا جاتا ہے؟ جو مثلا 16, 18, 20, 26, 28, 30 سال کا جوان شباب جس کو کہا جاتا ہے، جوان آدمی، اس کو ہم جوان کی اصطلاح کے طور پہ یاد رکھتے ہیں۔ امام نے کہا اما علمت ان الاصحاب کہفا اصحاب الکہف کانوا کلہم کہولا فسماہ اللہ فتیۃً، تمہیں معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ کہف میں جن اصحاب کہف کا تذکرہ کیا ہے وہ سب کے سب بڑی اور پختہ عمر کے تھے، کوئی 18, 20, 24, 26, 28, 30, 36 سال کے نہیں تھے۔ کہول کہتے ہیں پختہ عمر کو، سن رسیدہ عمر کو کہا جاتا ہے، یعنی 40 سے بھی اوپر کی سن جس کو کہا جائے، 40 سال کی عمر کو ہماری پختہ عمر کہا جاتا ہے، شاید اس سے بھی زیادہ۔ امام نے کہا کہ ان اصحاب الکہف کانوا کلہم کہولا، وہ سب کے سب کیا تھے؟ بڑی عمر کے، پختہ عمر کے تھے، رشید عمر کے تھے۔ فسماہ اللہ فتیۃً، تو اللہ نے ان کو جوان کہہ کے مخاطب کیا ہے، بے ایمانہم، ان کے ایمان کی وجہ سے، ان کی آئیڈیالوجی کی وجہ سے، ان کی جہاد کی وجہ سے، ان کے کردار کی وجہ سے۔ یہ ایمان تھا کہ جس کی وجہ سے انہوں نے قیام کیا، یہ ایمان تھا کہ انہوں نے اپنے زمانے کی ظالم اور منحرف اور ضال و مضل افکار و نظریات اور عزم کے مقابلے میں اٹھ کھڑے ہوئے۔ لہذا بے ایمانہم، یا سلیمان من آمن باللہ واتقا فہو الفتح۔ امام فرماتے ہیں کہ اے سلیمان یاد رکھو، ایک اصول لے لو، جوانی کا تعلق حسن و رعنائی سے نہیں ہے، جوانی کا تعلق زور بازو سے نہیں ہے، جوانی کا تعلق سن و سال اور ایج کے گزرتے ہوئے سن و سال سے نہیں ہے، بلکہ جوانی کا تعلق اس سے ہے کہ جو اللہ پر ایمان لائے، اس کا تقوی اختیار کرے، وہ ہم اہل بیت اور خدا کی نگاہ میں جوان کہلاتا ہے۔ لہذا امام نے ایک معنی تبدیل کر دیا، ایک نیا ویژن ہمارے سامنے رکھا ہے کہ جوان اور جوانی کس کو کہا جاتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ ان نوجوانوں نے یا ان جوانوں نے اپنے زمانے کی ایک طاقت کے سامنے جہاد کیا، کھڑے ہوئے، لہذا خداوند عالم نے ان کے ایمان کی وجہ سے ان کو کیا کہا ہے؟ ان کو شعاب کہا ہے، ان کو فتیۃً کہا ہے۔ اور یہی وہ فضیلت کا نقطہ ہے جو مولا کائنات کے بارے میں لا فتح الا علی لا سیف الا ذو الفقار، کہ کوئی جوان نہیں ہے سوائے علی ابن مرتضیٰ کی، مل کے دل بھیجی محمد وال۔ یہ نقطہ کے شباب اور جوانی اہل بیت کی نگاہ میں کیا ہے، اور یہ وجہ ہے کہ امام زمانہ علیہ السلام کے اصحاب لی کہا کہ اصحاب المیدی شبابون، امام زمانہ کے جتنے بھی اصحاب ہوں گے سب جوان ہوں گے، یعنی ایمانی لحاظ سے جوان ہوں گے، تقویٰ کے لحاظ سے جوان ہوں گے، کردار کے لحاظ سے جوان ہوں گے۔ یہی وجہ ہے آپ دیکھ لیں کہ ایک سن رسیدہ شخص، ایک کمانڈر، ایک جنرل قاسم سلیمانی، جس کی عمر شاید آرام کرنے کی ہو، لیکن وہ محاذ محاذ جاتا ہے، ملک ملک جاتا ہے، میدانوں میں جاتا ہے، دشت میں جاتا ہے، صحراؤں میں جاتا ہے، یعنی اس کا ایمان، اس کا تقویٰ، اس کی پرہیزگاری، اس کی ولایت سے دوستی، اس کی امام زمانہ کی نوکری اسے بیٹھنے نہیں دیتی۔ مسلسل اپنی زندگی کے آخری لمحے تک اس شخص مسلسل کوشش کر رہا تھا، کیوں؟ کیونکہ اس کا ایمان اسے بیٹھنے نہیں دیتا۔ لہذا جب بھی ہم بیکار نظر آئیں، جب بھی ہم فالتو وقت میں اپنا وقت برباد کرتے نظر آئیں، جب بھی ہمیں اللہ کی تقویٰ کی طرف متوجہ ہونے کا شوق و ذوق پیدا نہ ہو سکے، قرآن سے دوری ہم کر رہے ہوں، تو سمجھ جائیے کہ ہمارا ایمان کمزور ہوتا چلا جا رہا ہے۔
یہ ایمان کی کمزوری ہے کہ میں نماز سے دور ہوتا ہوں، یہ ایمان کی کمزوری ہے کہ مجالس اہل بیت سے دور ہوتا ہوں، یہ ایمان کی کمزوری ہے کہ مجالس سینہ زنی سے دور ہوتا ہوں، یہ ایمان کی کمزوری ہے کہ میں سینہ زنی نہیں کرتا، یہ ایمان کی کمزوری ہے کہ میں والدین کی خدمت نہیں کرتا، یہ ایمان کی کمزوری ہے کہ عزیزان گرامی میں اپنے معاشرے کی اصلاح کے لیے کوشش نہیں کرتا، یہ اپنا وقت جو ہے تعلیم میں استعمال نہیں کرتا مفید وقت۔ لہذا ان تمام چیزوں کی بنیاد ایمان قرار پاتا ہے۔ ملک درود بھیجے محمد و آل محمد کا۔ لہذا اس دور جوانی میں کہ جو سن بلوغ سے 14-15 سال سے شروع ہو جاتی ہے، بہت توجہ کی ضرورت ہے۔ ایک خوبصورت حدیث جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے، فرمایا کہ ہر رات اللہ تعالیٰ کا ایک فرشتہ آتا ہے جو ہر خاص عمر رکھنے والے انسانوں کے پاس جا کر آواز دیتا ہے۔ مثلا جو 20 سال کے نوجوان ہیں وہ ان کو آواز دے، جو 30 سال کے ہیں، جو 40 سال کے ہیں، 50 سال کے ہیں، 60 سال کے ہیں، 70 سال کے ہیں، 80 سال کے ہیں، ان کو آواز دیتا ہے۔ انا للہ ملکن، رسول اللہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کا ایک فرشتہ ینزلو فی کل لیلتن فینادی، ہر رات اترتا ہے آواز دیتا ہے۔ یہ مجھے اور آپ کو آواز آتی ہے؟ نہیں۔ یہ اعجاز اہل بیت ہے کہ جو آوازیں ہمیں محسوس نہیں ہو رہی ہیں، اہل بیت ہمیں سنانا چاہتے ہیں کہ تم نہیں سن رہے، لیکن کیا ہے کہ میں تمہیں سنا رہا ہوں۔ جس طرح آپ کا موبائل، اس کے سگنل نہیں آ رہے ہوتے تو آپ کوشش کرتے کسی ایسی جگہ چلے جائیں کہ جہاں ٹاور لگا ہو، قریب تر ہو، سگنل کو جام کرنے والے انسٹرومنٹ نہ لگے ہوں۔ تو یہ ٹاور کیا کرتا ہے، وہ تمام آوازوں کو، ان کی فریکوینسی کو کیچ کرتا ہے اور آپ کے موبائل تک پہنچا دیتا ہے۔ ہم بغیر ٹاور کے ہمارا موبائل بھی کام نہیں کر سکتا۔ خداوند عالم نے بھی کچھ اس دنیا میں روحانی ٹاور رکھے ہیں جو در حقیقت خداوند عالم کے نور کو لے کر ہماری ضروریت کے مطابق ہم تک پہنچاتے ہیں۔ اب رسول اللہ کہتے ہر رات ایک فرشتہ آتا ہے، جس طرح ایک اور روایت ہے کہ ہر دن قبر فریاد کرتی، آواز دیتی ہے، اے نوجوان، اے بڑے صاحب، اے مولانا صاحب، اے بہن، اے بچی، میری فکر کرو، میں تمہارے لیے تیار ہوں، میں غربت کا گھر ہوں، میں تاریکی کا گھر ہوں، میں سانپ بچھو کا گھر ہوں، اس طرح کہہ کے وہ ہمیں آواز، ابھی آواز ہم تک آتی ہے نہیں آتی، یہ اہل بیت ہمیں بتا رہے ہیں۔ اگر اہل بیت نہ ہوتے تو یقیناً ہم اپنی تربیت کا انتظام نہیں کر سکتے۔ انا للہ ملکن ینزل فی کل لیلتن فینادی، ہر رات فرشتہ آتا ہے اور نازل ہوتا ہے اور آواز دیتا ہے، یا ابنا علی شرین، اے 20 سال کے نوجوانوں، توجہ، بچے اور بچیوں، نوجوان سمجھتا تھا لڑکے نہیں، جد و جتحد، کوشش کرو، جد و جہد کرو، بالغ ہو چکے ہو، اب تمہیں حلال و حرام کا فرق معلوم ہو گیا ہے، صحیح راہ اور غلط راہ کا فرق تمہارے سامنے رکھ دیا گیا ہے، جس کو فارسی کی طرح راہ اور چاہ، چاہ کہتے ہیں گڑھے کو، راہ کہتے ہیں راستے کو، راہ اور چاہ کا فرق جو ہے وہ تمہارے سامنے واضح ہو چکا ہے۔ اب بچے نہیں ہو کہ تمہیں بتایا جائے کہ کیا اچھا ہے برا، تم خود اپنی فکر سے، اپنی تھاٹ سے، اپنی عقل سے سمجھ سکتے ہو کیا اچھا ہے برا۔ لہذا آپ دیکھتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ متوجہ ہوتا ہے کہ کیا چیز اچھی، کیا چیز بری۔ تو جد و جتحد، کوشش کرو، اجتہاد، اجتہاد کا معنی ہے وہ اجتہاد اصطلاحی نہیں، یعنی سر توڑ کوشش کہ اپنے اپنے مستقبل کے لیے، اپنے ایمان کے لیے، اپنے امام زمانہ کے لیے، کہ تمہیں امام زمانہ کے انقلاب کے لیے کوشش کرنی ہے، اس کے لیے تمہیں سر توڑ کوشش کرنی چاہیے۔ اور کسی موقع پہ میں نے کہا تھا، صرف کہہ کے گزر رہا ہوں، اشارہ دے کے، کہ نماز اور روزہ و حج و زکات و خمس و جہاد و تولیٰ و تبرع اور امر بالمعروف و نہی عن المنکر و تقلید کے بعد جو چیز ہم پہ لازم و ضروری ہے وہ امام زمانہ کے ظہور اور انقلاب کے لیے راہ ہموار کرنا ہے۔ سب سے بڑی ذمہ داری اس وقت ہماری یہ ہے، ہر شخص کی، ہر مومن کی، ہر مومنہ، ہر شیعہ کی، ہر عہدیدار کی، کہ وہ امام زمانہ کے انقلاب کے لیے راہ ہموار کرے۔ تو 20 سال کے نوجوانوں کو کہتا ہے اٹھو اور سیریس ہو جاؤ، تھوڑا سا سنجیدہ ہو جاؤ، اور اپنے مقصد تک پہنچنے کے لیے ٹھیک ہے تمہارا ڈگری بھی ایک مقصد ہے لیکن اس سے اعلیٰ تر عظیم تر ایک مقصد ہے وہ امام زمانہ کا انقلاب ہے، اس سے بڑھ کر ایک مقصد ہے وہ ہے خدا کی بندگی، رضایت محمد آل محمد کا حاصل کرنا۔ جب انسان 30 سال کا ہو جاتا ہے، یا ابنا 30 لا تغرنکم الحیات الدنیا، 30 سال کے انسان سے کہتا ہے یہ اب شادی ہو گئی تمہاری، یہ پاکستانی معاشرہ نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا فرشتہ ہے جس میں 22 سال میں شادی ہو جاتی ہے، 24 سال میں 6 سال ہو جاتے ہیں، 2-3 بچے بھی ہو جاتے ہیں۔ توجہ رکھیے گا، یہ اہل بیت کی ڈکشنری کے مطابق بتا رہا ہوں، لا تغرنکم الحیات الدنیا، دنیا کی حیات تمہیں دھوکہ نہ دے، شہوت پوری ہو گئی، حلال پورا ہو گیا، جاب ہے، تمہاری بیوی بچے ہیں، انس کا سامان ہے، محبت کا سامان ہے، گھر میں سب کچھ ہے، لہذا کیا ہے اب زندگی، یہ نہیں کہنا کہ دھوکہ کھا گئے، یہ نہیں کہنا کہ غلطی ہو گئی، نہیں، اب تمہارے پاس پینسل میں جو ربر ہے اسے مٹاؤ گے تو وہ ربر کی جو مقدار ہے وہ کم ہوتی چلی جائے گی، لہذا تھوڑے سے سیریس ہو جاؤ۔ جو 40 سال کا ہو جاتا ہے اپنا 40 ما عادت تم لقاء ربکم، جو 40 سال کا ہو جاتا ہے اس کے بعد فرشتہ آتا ہے، بڑے صاحب شادی ہو گئی، اب تو شاید پوتے بھی ہونے والے ہوں گے، نواسے بھی ہونے والے ہوں گے، آپ نے اپنے رب کی ملاقات کے لیے کیا تیار کیا ہے، کیا تیاری کی ہے آپ نے، جاب ہو گئی، یونیورسٹی ہو گئی، جی کاروبار آپ کا ہو گیا، بیوی بچے سب کچھ ہو گیا، تو اب یہ بتائیے کہ کچھ ادھر کے لیے بھی تیاری کی ہے نہیں کی ہے۔ اس کے بعد جب 50 سال کا جو ہو جاتا ہے، آتاکم النذیر، اب جو ہے وہ جی نٹ بول ڈھیلے ہونے لگتے ہیں 50 سال کے بعد، اب تو خیر جو ہے وہ 30-40 سال میں ہی جو ہے وہ انسان ناکارا ہو جاتا ہے، چونکہ جوانی میں انسان جب اس سے صحیح استفادہ نہ کرے تو 50 سال میں جو ہے نٹ بول ڈھیلے ہونے لگتے ہیں۔ آتاکم النذیر، ملک الموت آنے والا ہے، تیاری کرو کسی بھی وقت، ایسا نہیں کہ ملک الموت 50 سال کے بعد آئے گا، نہیں پہلے بھی آ سکتا ہے، یہ صرف ایک تشبیہ ہے سمجھانے کے لیے۔ جب انسان 60 سال کا ہو جاتا ہے، زرعان حسادہ، ہاں اب وہ جو کچھ بھی تم نے اگایا تھا اس کو کاٹنے کا وقت آ گیا ہے، نتیجہ ملنے کا وقت آ گیا ہے 60 سال کے جب، جب 70 سال کا ہو جاتا ہے تو کہتا ہے نودی الگوں فاجیب، اور کہتا ہے کہ اب تمہیں صدا دی جا چکی ہے، عجیب ہوں، اب تیار ہو جاؤ، بالکل ریڈی ہو جاؤ، کسی بھی وقت تمہارا بلاوا آ سکتا ہے، ویزا لگ سکتا ہے۔ وہ 80، جب انسان 80 سال کا ہو جاتا ہے، اتتکم الساعہ انتم غافلون، موت اور قیامت کی گھڑی آنے والی ہو تم اس سے غافل ہو۔ اب آپ دیکھیں کہ 10-10 سال کی ڈفرنس سے انسان سن بلوغ میں قدم رکھا، بچی تو پہلے ہی بالغ ہو جاتی ہے، بچہ کچھ سال کے بعد بالغ ہوتا ہے، یعنی خداوند عالم نے بچیوں کو پہلے عقل و ایمان عطا کیا ہے، کہ جو مرد اکڑتے پھرتے ہیں نوجوان کے ہم بڑے ہیں ہم اچھے ہیں، لڑکیاں کچھ نہیں ہوتی، خدا نے کہا نہیں، زیادہ اکڑنے کی ضرورت نہیں ہے، پہلے ایمان لڑکی کو دوں گا، عقل بھی لڑکی کو دوں گا، پہلے اس کو اجازت دوں گا میری بارگاہ میں آ کے میری عبادت کرے۔ توجہ رکھیے گا، یہ جو ہمارے معاشرے میں خواتین کو لڑکیوں کو دبایا جاتا ہے، خدا نے لڑکے اور لڑکیوں کا جب ایک میچ ہوتا ہے نا، میچ سے مراد وہ والا میچ نہیں، یعنی مقایسہ جب ہوتا ہے تو ہمیشہ نظر انداز کیا جاتا ہے، خدا بندہ عالم نے لڑکی کو پہلے اجازت دی اپنی بارگاہ میں آنے کی، مل کے درود بھیجیے محمد و آل محمد۔ اب روایت کہتی ہے کہ لولا عباد رکا، اگر رکو کرنے والے خدا کے سامنے سجدہ ریز کرنے والے لوگ نہ ہوتے، اور خدا کا خوف رکھنے والے نہ ہوتے، اور دودھ پیتے بچے نہ ہوتے، اور یہ جانور جو چرند پرند ہیں یہ نہ ہوتے، لسب علیکم العذاب، سبت بدترین عذاب تم پر نازل کر دیا جاتا۔ کس طریقے سے خداوند عالم جو ہے وہ ہمیں متوجہ کر رہا ہے، لہذا ان ایام کو، ان گزرتی جوانی کو جو ہے وہ بہت سنجیدگی نگاہ سے دیکھنا چاہیے۔ یعنی مجھے اپنا میٹرک کا وقت یاد ہے، 8th اور 9th اور 10th کا اچھی طرح یاد ہے، اس سے پہلے بھی یاد ہے 6th, 7th, 8th class، لیکن میٹرک کیا، پھر انٹر کیا، پھر بی ایس سی کیا، ٹھیک ہے نا، یہ سارے دن یاد ہے۔ ہم سوچتے تھے کہ یہ شخص بوڑھے ہو گئے، لوگ کہتے تھے کہ زندگی کا وقت گزر جائے گا، بہت جلدی جو ہے وہ زندگی بیت جائے گی، ہمیں یقین نہیں آتا تھا، لیکن قسم بخدا، قسم بخدا، قسم بخدا، زندگی اتنی تیزی سے گزرتی ہے، گویا میں ابھی پیچھے مڑ کے دیکھوں تو میں دیکھوں گا کہ میٹرک کر رہا ہوں، شاید بالش بھر کا فاصلہ نہ ہو، یعنی اگر حقیقت کی نگاہ سے انسان دیکھے
تو بالکل پیچھے کل کا واقعہ لگتا ہے. یعنی وہ بچے جو آج 18, 16, 20, 24 سال کے ہیں, وہ کہتے ہیں 40 سال کس نے دیکھا ہے, 50 سال کس نے دیکھا ہے. یہ زندگی اتنی تیزی سے لپٹ رہی ہے شب و روز کہ اندازہ نہیں ہو رہا. بلکہ درود بھیجے محمد و آل محمد پر. یہی وجہ کہ اہل بیت علیہ السلام جوانوں کو اہمیت دیتے تھے. یہی نوجوانوں کا واقعہ جو مدینے میں رسول اللہ کے سامنے سے گزر رہے تھے تو کہا کہ اصل نوجوان کون ہے جو طاقتور ہے؟ طاقتور یعنی خواہشات نفس کو کنٹرول کرنے والا ہے. مولا کائنات نے بازار سے 2 درہم 3 درہم کے 2 لباس لیے. 3 درہم کے لباس یقیناً اچھا ہوگا, 2 درہم کے لباس تھوڑا معمولی تھا. وہ آپ نے اپنے غلام قمبر کو دیا. تو قمبر چونکہ اہل بیت کے خاندان میں پرورش پانے والا ہے, کہا کہ مولا آپ امیر ہیں, آپ امام ہیں, آپ قائد ہیں, آپ رہنما ہیں, آپ اچھا لباس پہنیے. امام نے کہا نہیں, تم جوان ہو, جوانی کی خواہشات ہوتی ہیں کہ اچھا لباس پہنے جائے, لہذا قیمتی لباس میں تمہیں دے رہا ہوں اور معمولی لباس خود رکھ رہا ہوں. عطاب بن اسید, اگر نام صحیح ہو, مل کے درود بھیجیے محمد والے محمد پر. عطاب بن اسید, رسول اللہ نے مکے میں اس نوجوان کو, اس جوان کو گورنر بنایا. اب جو بڑے بڑے صحابی تھے انہوں نے اعتراض کیا, یہ تو جوان ہے, نہ تجربہ کار ہے. کہا کہ نہیں, یہ بات نہیں ہے, بلکہ اس کا ایمان, اس کا تقویٰ, اس کو جو ہے ہم نے اپنی طرف سے جوان بنایا. اب وہاں پہ رسول اللہ نے ایک فضیلت, بھائی ہم اس سے بڑے ہیں, جی ہم اس سے بڑے ہیں. اب رسول اللہ نے ایک فارمولہ دیا, ایک کلیہ دیا کہ بڑا ہونا الگ ہوتا ہے اور بفضیلت ہونا الگ ہوتا ہے. فرمائے لیس الاکبر ہو الافضل بل الافضل ہو الاکبر. سن و سال کا بڑا ہونا برتری اور فضیلت کا معیار نہیں بنتا, یہ برتری اور فضیلت ہوتی ہے جو انسان کو بڑا بناتی ہے. میں بڑا ہوں, میں پہلے ہی مان لایا ہوں, میں یہ ہوں, میں وہ نہیں. یہ چیزیں امتیازات خدا کی بارگاہ میں کوئی حیثیت نہیں رکھتے. سن و سال کا بڑا ہونا نہیں, رسول کا کہ اب اکبر ہونا فضیلت کا معیار نہیں ہے, بڑا ہونا فضیلت کا معیار نہیں ہے, فضیلت طے کرتی ہے کہ کون بڑا ہو. بلکہ درود بھیجے محمد وال محمد پر. لہذا ان ایام کو جو جوانی کے ایام ہیں ہمیں توجہ دینی چاہیے. مولا کائنات کے اشعار ہیں دیوان امام علی میں کہ فبکیتو علی الشباب قد تولا, جو جوانی کے دن گزر گئے میں ان پر افسوس کر رہا ہوں کہ جوانی کے دن گزر گئے. اب دیکھیں مولا کائنات اتنی عظیم ہستی ہیں, کل ایمان ہے, حجام کے گئے تاکہ مونچھوں کی اصلاح کر سکے, مولا زیر لب ذکر پڑھ رہے ہیں. اب ذکر پڑھ رہے تو ہوٹ ہل رہے ہیں تو مونچھوں کی اصلاح نہیں ہو سکتی. تو حجام نے کہا مولا کچھ دیر کے لیے خاموش ہو جائیے تاکہ میں آپ کی مونچھوں کی اصلاح کر سکوں. امام نے کہا یہ لب ذکر رب کے لیے ہے. علی ایک لمحے کے لیے بھی قافلہ ذکر سے پیچھے رہنا نہیں چاہتا. وہ علی کہ جس کی ایک ضربت ثقلین کی عبادت سے افضل قرار پائے, جو کل ایمان ہو, توجہ رکھے گا, جس کو نفس رسول کہا گیا, وہ کہہ رہا بکیت علی الشباب قد تولا, میری جوانی گزر گئی مجھے افسوس ہے. فیا لیت الشباب لنا یعود, اے کاش جوانی کے دن لوٹ آئیں. مولا علی کا اشعار ہے فلو کان الشباب یباع بیعا, کاش کے جوانی کو کلو کلو تول تول کر دیا جاتا, کاش میں تھوڑا تھوڑا دیتا, ایک ساتھ نہ دے دیتا. فرماتے ہیں کہ لآتیت المبایع ما یریدو, کہ جو سامنے والا جو وقت مجھ سے میری جوانی مانگ رہا ہے, کاش میں تھوڑا تھوڑا دیتا, ایک ساتھ اپنی زندگی کے اوقات کو اس طرح ضائع نہ کر دیتا. ولکن الشباب اذا تولا, ولکن الشباب اذا تولا, کہ جب یہ شباب اور ایام جوانی کے دن گزر جائیں, اللہ شرف بمطلبی ہی بعید ہو, تو یہ طلب کرنے والے انسان سے بہت دور کا سوال ہو جاتا ہے. مولا کائنات کہہ رہے ہیں, مولا کائنات یہ ہماری اصلاح کے لیے کہہ رہے ہیں کہ تمہاری جوانی کا دن گزر جائے, ایک گھنٹہ گزر جائے, دو گھنٹے گزر جائیں, ایک ٹرین گزر جائے, افسوس کرو گے اگر اس میں خدا رسول اہل بیت کے لیے, امام زمانہ کے لیے کوئی کام نہ انجام دیا جائے. لہذا کہتے ہیں لیت الشباب, اے کاش جوانی لوٹ آئے, جو لوٹ کے آنے والی نہیں ہے. اور بس آخری نقطہ عرض کروں, وقت پورا ہو گیا, صرف چند دقائق کی مزید مہلت طلب کرتے ہوئے, کہ اس دور جوانی میں, چونکہ ایک جوان کی مجلس ہے, لہذا چاہتا ہوں کہ اس حوالے سے مجھے ایک اور نقطہ اضافی طور پر آپ کی خدمت میں عرض کروں, مسائل کی طرف آؤں. وہ یہ ہے کہ
اس ایام جوانی میں جو سب سے زیادہ انسان کو تکلیف دیتی ہے وہ انسان کے ریلیشن شپ ہیں، تعلقات ہیں، دوستیاں ہیں، فرینڈ شپ ہیں، خواہ وہ کسی انسان سے ہو، عہدے سے ہو، چیز سے ہو، جگہ سے ہو، یا خیالی کسی بھی چیز سے. انسان اٹریکٹ ہوتا ہے، جذب ہوتا ہے چمکدار چیزوں کی جانب، رنگین چیزوں کی جانب. لہذا یہ دوستی، یہ ریلیشن شپ، یہ فرینڈ شپ، یہ دوستیاں اگر وہ یوں کہوں کہ چیزوں سے نکل کر انسانوں کے دائرے میں آئیں تو یقیناً اس کا پھر نتیجہ بہت زیادہ ہوتا ہے کہ یہ دوستیاں جو معمولاً نوجوانوں کے درمیان ہو رہی ہوتی یونیورسٹیز کی سطح پر، خواہ وہ لڑکوں کے ساتھ ہوں یا لڑکیوں کے ساتھ ہوں، یہ بعض اوقات جو ہیں انسان کو ڈبونے کے لیے کافی ہوتی ہے. اس لیے قرآن نے کہا اے کاش میں فلاں فلاں کو اپنا دوست نہ بناتا. آپ کی زندگی میں کوئی نہ کوئی دوست شاید ایسا گزرا ہو جس نے آپ کا ہاتھ تھاما ہو، آپ اسے آج تک دعائیں دے رہے ہیں. ممکن ہے کسی کی زندگی میں کوئی منفی دوست آیا ہو جس نے اس کے لیے گمراہی کا دروازہ کھولا ہو. لہذا یہ دوستیاں، یہ فرینڈشپ، یہ توجہ، یہ عنایتیں، یہ اپنا وقت دینا، یہ سب کیا ہے؟ اسے بہت حساسیت ہمیں دکھانی چاہیے، بہت سینسیٹیو ہونا چاہیے. اس لیے کہ پھر آہستہ آہستہ زمانہ گزرتا چلا جاتا ہے، اس کے بعد پھر ان دوستیوں کا، اگر وہ شیطانی دوستیاں ہیں، اگر وہ گناہوں کی دوستیاں اور فرینڈشپ ہے اور ریلیشن شپ ہیں اور اٹینشنز ہیں، تو پھر آہستہ آہستہ ان کا رنگ کھلنا شروع ہو جاتا ہے. خصوصاً آج جو ہمارے زمانے میں طلاقیں بڑھ رہی ہیں، اس کا ایک سبب کیا ہے؟ وہ یہی ظاہری دوستیاں تھیں، شکل و شمائل کی دوستی، چہرے کی خوبصورتی کی دوستی، اسٹیٹس کی دوستی. چار دن کی دوستی میں سمجھتے کہ بس خداوند عالم نے ہمیں ایک دوسرے کے لیے چنا ہے، شادی کرتے ہیں، دو مہینے نہیں گزرتے کہ طلاق کر کے الگ ہو جاتے ہیں. کئی واقعات ایسے ہمارے سامنے موجود ہیں. کیوں؟ کیونکہ دوستی کا جو معیار تھا، انتخاب کا جو معیار تھا، چناؤ کا جو طریقہ کار اصول تھے، ان کو مد نظر نہیں رکھا گیا. لہذا جوانی کے ایام میں خصوصاً انسان توجہ کرے کہ آپ کی یہی دوستیاں، ہمیں یاد ہے کہ یعنی زندگی میں جو اچھے دوست ہیں ان کی اچھائیوں کا اثر بعض اوقات بہت زیادہ انسان کی زندگی میں ہوتا ہے، اور خدا نہ کرے کسی کی زندگی میں کسی منفی دوست کا کردار موجود ہو. اس لیے رسول اللہ سے ابن عباس سے پوچھا، یا رسول اللہ ہم بتائیے ہم کس کے ساتھ بیٹھے، کون سے جلسے میں جائیں، کون سی مجلس میں جائیں، کن لوگوں کے ساتھ رفاقت اور فرینڈ شپ اختیار کریں؟ کہا کہ جس کا دیکھنا تمہیں اللہ کی یاد دلائے، جس کا علم تمہارے علم، جس کی باتیں تمہارے علم میں اضافہ کریں، اور تیسرا نقطہ کیا، جس کا عمل تمہیں آخرت کی طرف شوق اور رغبت دلائے. لہذا دوستی کا معیار نہیں ہونا چاہیے کہ صرف چار اور چند دن کی دوستی نہیں، بلکہ ایسی دوستی جو دنیا میں بھی اور آخرت تک بھی انسان کے کام آ سکے. میری درود بھیجیے محمد وال محمد. بس ایک نوجوان کی مجلس سوئے میں یقیناً اہل خانہ کے لیے، بھائی بہنوں کے لیے، والدہ کے لیے، دوست اقارب کے لیے یہ بہت سخت ہے. لیکن جو کچھ بھی اس نوجوان سے متعلق آگاہی ملی کہ آئی ایس او کے سینئرز میں تھے، اور جو اس زمانے کے جو ان کی ٹینیور کے جو کام تھے ان کو انجام دینے والا تھا، کہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس نوجوان کو، تمام شہداء کو حضرت علی اکبر علیہ السلام کے ساتھ محشور کرے. ایسے ہی کہ امامیہ اسکاؤٹ کا نوجوان تھا حسن رضا عباس ٹاؤن کا، کہ جس نے اپنے وظیفے کی انجام دہی کے دوران اپنی جان کو جامع فریق کے سپورٹ کیا، خود شہید ہو گئے بچاتے ہوئے، کہ ایسے بھی نوجوان ہیں. لہذا کوشش کرنی چاہیے کہ ان الہی تنظیموں سے، الہی رابطوں سے، الہی وسیلوں سے اپنے نوجوانوں کو آراستہ اور آمادہ کریں تاکہ امام زمانہ کے لیے عمل کرنے کے اور اپنی ذمہ داری کو پورا کرنے کے قابل ہو سکے. خود میں نہ رضا در حقیقت ایک نوجوان تھا، لیکن اس کی زندگی عبارت تھی جد و جہد سے امام زمانہ کے لیے، خدا کے لیے. یقیناً اہل خانہ کے لیے بڑا سخت ہے ایک نوجوان اس دنیا سے اڑ جائے، جو یوں کہوں کہ ہنستا کھیلتا، جس کے بارے میں کوئی تصور نہیں کر سکتا، وہ اس دنیا سے چلے. بہرحال یہ خدا کے راز اور حکمتیں ہیں کہ کب موت کا وقت آتا ہے. بس آپ کی چند دقائق تاکہ گھر والوں کے لیے تسلی اور تشفع کا انتظام ہو سکے. اور ہمارے اسلاف کی روایت ہے کہ جب بھی ہمارا کوئی مرتا ہے تو ہم اپنے والوں پر رونے کی بجائے اہل بیت کے غم کو تازہ کرتے ہیں, امام حسین علیہ السلام کے غم کو تازہ کرتے ہیں, کیونکہ اہل بیت کا غم ہمیں حیات دیتا ہے, اہل بیت کا غم ہمیں صبر دیتا ہے, اہل بیت کا غم ہمیں ہماری تسلی کا سبب بنتا ہے. یقیناً من حال تمہارے دوستوں نے تمہارا جنازہ اٹھایا ہوگا, اللہ تمہاری بہنوں نے, بھائیوں نے, تمہارے گھر والوں نے تمہیں الوداع کہا ہوگا. ابھی میں نے مسائل شروع نہیں کیے, خواتین سے رونے کی آوازیں بلند ہونے لگی, کیونکہ بہرحال بھائیوں سے بہنوں کو, چھوٹے بھائیوں کو بڑے مان ہوتا ہے, بڑے رشتہ ہوتا ہے. بڑا بھائی جو ہوتا ہے وہ باپ کی جگہ پر ہوتا ہے, باپ کی جگہ پر ہوتا ہے, لہٰذا اس کا احترام بھی اسی طریقے سے ہونا چاہیے. عزیز نے گرامی, اے منحل تم خوش نصیب ہو, ہاں ٹھیک ہے تم ایمان کے ساتھ دنیا سے چلے گئے, تمہارے جانے کے بعد تمہارے دوست نے تمہارے غسل و کفن کا انتظام کیا تھا, تمہارے لیے دیکھو مجلس ادا برپا کی ہے, تمہارے لیے فرش ادا بچھایا ہے تاکہ تم اس عالم برزخ میں نور مجلس اہل بیت علیہم السلام کے ساتھ سفر کو جاری رکھ سکو. ہاں آج تمہارے گھر والے یہ موجود ہیں, تمہارا اعزا اقربا یہ موجود ہیں, مگر ہاں ایک اور نوجوان تھا کہ جب بابا کے پاس آیا ہے, بابا مجھے اجازت دیجئے, اللہ اکبر, بابا مجھے اجازت دیجئے, تقدم ولدی, بیٹا قدم بڑھاؤ, حسین علی اکبر تمہیں نہیں روکے گا, حسین کے گھر سے پہلی قربانی اسلام کے دفاع کے لیے علی اکبر کی تھی. اجرکم اللہ. علی اکبر کون ہے؟ بابا کے ساتھ ساتھ ہیں, قدم و قدم ساتھ ساتھ ہیں, کوئی تکلیف نہ ہو, کوئی حاجت ہو علی اکبر پوری کرے. اتنے قریب ہیں کہ حالت منامیہ سے جب امام حسین انا للہ و انا الیہ راجعون کہہ کے بلند ہوتے ہیں, اٹھتے ہیں تو علی اکبر پوچھتے ہیں, بابا یہ آئے سجا پڑھنے کا کیا مقام ہے؟ کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ ہمارا قافلہ آگے آگے اور موت پیچھے پیچھے ہے. بابا کیا ہم حق میں نہیں ہیں؟ علی اکبر نے تعجب سے سوال کیا, معلوم ہے کہ حسین علی حق پر ہے, علی اکبر حق پر ہے, ہم حق کے دفاع کے لیے نکلے ہیں, لیکن دنیا والوں کو بتانا ہے کہ علی اکبر اپنے یقین پر حسین کے یقین کو فوقیت دینا چاہتا. بابا کیا ہم حق میں نہیں ہیں؟ ہاں بیٹا ہم حق پر ہیں. اب خود اب اے حضرت علی اکبر علیہ السلام فرماتے ہیں, بابا اگر ہم حق پر ہیں تو ہمیں کوئی پرواہ نہیں کہ موت ہم پہ آ پڑے یا ہم موت کا شکست دیں. اللہ یہ ہے علی اکبر کی سیرت. اور پھر قدم بہ قدم مدینے سے لے کر عزیزان گرامی علی اکبر ساتھ ساتھ ہیں کہ جب حسین کی بحر سوار ہونا چاہتی تھی تمام لوگوں کو ہٹا دیا, اب خاص الخاص افراد تھے, ان خاص الخاص میں سے ایک علی اکبر ہیں اور ایک عباس علمدار ہیں. علی اکبر نے اپنے زانوں کو سیڑھی بنایا ہے, جناب زہرا نے علی اکبر کے زانوں پر قدم رکھ کر محمل میں سوار ہوئی ہے. اللہ اکبر, یہ علی اکبر کی سیرت ہے. ایک دفعہ علی اکبر آتے ہیں, بابا اجازت دیجئے, امام کہتے ہیں بیٹا اجازت ہے, جاؤ اپنی بیویوں سے الوداع کہہ دو. راوی کہتا ہے کچھ دیر گزر گئی علی اکبر واپس نہیں آ رہے. یعنی معمولاً جتنی ہر شہید کو الوداع اور رخصت میں دیر لگتی تھی, علی اکبر کو اس سے زیادہ دیر لگی. بار بار پردہ اٹھتا تھا, بار بار پردہ اٹھتا تھا, بار بار پردہ گرتا تھا. جب کسی عزیز کی میت ہو, خصوصاً کسی نوجوان کی, تو ماؤں بہنوں کا اور بھائیوں کا الوداع کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے, اس لیے کہ دل نہیں چاہتا اپنے مرحوم عزیز کو قبرستان میں جانے دے. بار بار لپٹ کے فریاد کی جاتی ہے. عزادار ہو شاید علی اکبر اس لیے بار بار رک رہے تھے بیویوں کے خیمے میں کہ اگر اس وقت کہ جب میں شہید ہو جاؤں گا تو میرے اللہ لاشا تم سے دیکھا نہ جائے گا, میرا لاشا دیکھا نہ جائے گا. جس کو جتنا الوداع کہنا ہے کہہ لو. راوی کہتا ہے کچھ دیر کے بعد علی اکبر تیز قدموں سے باہر آئے, مگر میں نے دیکھا کسی نے علی اکبر کے دامن کو تھام لیا.
میں سمجھ گیا یہ کوئی بچی ہے کہ جس نے علی اکبر کے دامن کو تھاما ہے۔ کوئی بڑا ہوتا علی اکبر کے کندھے پہ ہاتھ رکھتا، ہاں یہ سکینہ تھی جو علی اکبر سے بیان کر رہی تھی، بھیا اجرکم اللہ۔ ہاں آپ منہال کی مجلس ادا میں آئے ہیں نا، ان آنسو کا ثواب ہدیہ کیجیے منہال کی روح کو، انشاءاللہ اس کے لیے تسلی و تشفی کا انتظام ہو سکے کہ نور اکبر کے ساتھ برزخ میں سفر کر سکے۔ بس ادا دارو، ایک دفعہ علی اکبر بابا کے سامنے آئے، حسین نے سر سے پیر تک اکبر کو دیکھا، ایک مایوسانہ نگاہ ڈالی، ہاتھوں کو بلند کیا، خدا بندہ گواہ ہے نا، اب اس نوجوان کو اشقیا سے لڑنے بھیج رہا ہوں جو سیرت میں، صورت میں، کردار میں، گفتار میں تیرے نبی سے مشابہ تھا، جاؤ بیٹا، خدا حافظ۔ علی اکبر چلے، گھوڑے پہ سوار ہوئے، چند قدم چلے ایسا لگا جیسے کوئی پیچھے پیچھے آ رہا ہے۔ علی اکبر نے دیکھا بوڑھا باپ کمر پہ ہاتھ رکھے سرزمین کربلا پر پیروں کو رگڑتا ہوا آ رہا۔ واپس گھوڑے کو لائے، بابا آپ نے تو مجھے رخصت کر دیا، اب میرے پیچھے کس لیے آتے ہیں؟ ایک دفعہ حسین کا بیٹا، تیرا بھی کوئی کڑیل جمع ہوتا اور وہ شہادت کی تمنا کرتا، میں تجھ سے پوچھتا علی اکبر جمع بیٹے کو کیسے رخصت کیا جاتا ہے؟ بس ادا دارو، یہ بیٹا گیا، آواز آئی، بابا آخری سلام لے لو علی اکبر کا۔ بس یہ سننا تھا، حسین کی آنکھوں میں اندھیرا چھا گیا، ایک دفعہ گر پڑے، ارے سرزمین کربلا میں آگے بڑھ رہے ہیں، بیٹا علی اکبر، ارے بابا کو آواز دو، ارے تیرے بابا کو کچھ نظر نہیں آ۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ بس آخری روایت، عزادارو، حسین پر علی اکبر کی شہادت بڑی شاک تھی، یہی وجہ ہے جب لاش اکبر پہ حسین پہنچے ہیں تو دیکھا کالے برقعے میں ایک بی بی پہلے سے موجود ہے۔ ایک دفعہ سر حسین نے سر کو اٹھایا، کہا بہن زینب آپ یہاں، آپ خیمے میں چلی جائیے، قسم خدا کی حسین کو حسین کی زندگی میں بچانے والا علی زینب کبرا تھی جو جانتی تھی، ارے جوان بیٹے کا لاشا باپ سے دیکھا نہیں جا سکتا، اپنی موجودگی سے حسین کو، حسین کی توجہ کو بٹایا ہے۔ میں کہوں گا شاید حسین نے کہا ہو بہن زینب خیام میں لوٹ جائیے، ابھی شام غریبہ نہیں آئی۔ على لعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون